جمعہ 8 جنوری کی سیروین کے ساتھ مہوارہ صفدر کا سلام. پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے پٹھان کوٹ کے حملے کی تحقیقات میں بھارت سے مکمل تعاون کا فیصلہ کیا ہے. تجزیہ کار کا کہنا ہے،
یہ پہلی بار ایسا بیان آیا ہے پاکستان کا بھارت کے حوالے سے. اس کی کیا وجہ تھی کہ پہلے ہی سے معلومات کا تبادلہ ہو رہا تھا.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت میں اتفاق رائے ہوا ہے کہ بھارت کے علاقے پٹھان کوٹ میں حالیہ حملے کی تحقیقات کے لیے بھارتی حکام سے مکمل تعاون کیا جائے گا. اسلام آباد سے ہارون رشید.
یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیراعظم میاں نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ ترین سیاسی و فوجی قیادت کے اجلاس کے دوران ہوا. اجلاس میں آرمی چیف، آئی ایس آئی کے سربراہ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سمیت وفاقی کابینہ کے وزراء نے شرکت کی. وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر چند روز قبل کے حملے کے بعد بھارت نے جو معلومات پاکستان کو دی ہیں ان کی تحقیقات کے لیے بھارتی حکام سے مسلسل رابطہ رکھا جائے گا اور تعاون کیا جائے گا. اجلاس میں اب تک کی تحقیقات کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا.
گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے تعین کے لیے پاکستانی وزیراعظم کی بنائی ہوئی خصوصی کمیٹی نے اپنی سفارشات تیار کر لی ہیں. اس کمیٹی کو دی گئی مدت 12 سے 13 جنوری کو ختم ہو رہی ہے. کمیٹی کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ بھارت کے ساتھ متنازع خطے کو باضابطہ صوبائی حقوق دینے کا راستہ نکالا جائے. کمیٹی کے رکن گلگت بلتستان کے وزیر اعلی حافظ حفیظ الرحمان نے بی بی سی کو بتایا کہ سفارشات پر حتمی فیصلہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کریں گے. افغانستان کے طالبان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کا ایک سینئر رہنما پاکستان کے علاقے کوئٹہ کے قریب ہلاک ہوا ہے. البتہ یہاں پاکستانی حکام نے اس کی واضح الفاظ میں تصدیق نہیں کی. تفصیل طاہر عمران میاں سے.
افغان طالبان نے پاکستان میں مارے جانے والے اپنے ساتھی کا نام ملا محمد عالم بتایا ہے، جنہیں گروہ کے سربراہ ملا اختر منصور کا قریبی ساتھی تصور کیا جاتا ہے. خیال ہے کہ ملا عالم نومبر میں منصور داد اللہ پر حملے میں ملوث تھے، جو افغان طالبان کے الگ دھڑے کے سربراہ ہیں. یہاں پاکستان میں گزشتہ روز کوئٹہ کے قریب علاقے پشین میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ملا عالم کی ہلاکت کی اطلاع ملی تھی. البتہ لیوی ذرائع نے یہ تصدیق نہیں کی کہ وہ افغان طالبان کے سینئر نما تھے. ذرائع کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والا شخص سابق مجاہد تھا.
امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کی جانب سے ڈرون حملوں کے متعلق ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2015 میں پاکستان میں گزشتہ 8 برس کے مقابلے میں سب سے کم ڈرون حملے کیے گئے. تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر.
بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کی سالانہ ڈرون رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں صرف 13 ڈرون حملے ہوئے. رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 60 افراد مارے گئے، جن میں عام شہریوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 5 تھی. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حملوں کی یہ تعداد سن 2014 کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہے، جبکہ سن 2010 کے مقابلے میں 2015 میں پاکستان میں ڈرون حملوں میں 10 گنا کمی دیکھی گئی ہے. بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدر اوباما کے دور میں پاکستان کو صدر بش کے دور کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ مرتبہ ڈرون طیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا جا چکا ہے اور ان حملوں کی تعداد 370 تک پہنچ گئی ہے.
بیلجیم کے حکام نے کہا ہے کہ انہیں ایک فلیٹ سے پیرس حملوں کے مفرور ملزم صالح عبدالسلام کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں. برسلز کے اس فلیٹ پر گزشتہ ماہ چھاپہ مارا گیا تھا اور حکام کو 3 خودکش جیکٹوں سمیت وہاں دھماکہ خیز مواد کی تیاری کے شواہد ملے تھے. بیلجیم کے حکام کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صالح عبدالسلام نومبر کے پیرس حملوں کے بعد اس فلیٹ میں کچھ دیر کے لیے چھپا رہا. شام سے اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ چھوڑنے کا کہنے پر ایک بیٹے نے اپنی ماں کو سرعام قتل کیا ہے. تفصیل ہمیرا کمل سے.
شام کے حالات پر نظر رکھنے والی لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری کے مطابق بیٹے کے ہاتھوں ماں کو سرعام سزا کا واقعہ شام کے شہر رقہ میں پیش آیا، جو نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ کا مرکز ہے. اطلاعات ہیں کہ 45 سالہ لینا القاسم نے اپنے 21 سالہ بیٹے علی صقر کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ عالمی اتحاد دولت اسلامیہ کا صفایا کر دے گا، اس لیے ان دونوں کو شہر چھوڑ دینا چاہیے. علی نے ماں کی التجا اپنی قیادت کے سامنے رکھی تو اسے ماں کو سزا دینے کا حکم ملا. عینی شاہدین کے مطابق دولت اسلامیہ کے رکن نوجوان نے رقہ میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو گولیاں مار کر قتل کیا.
سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی سعودی ارامکو کے ترجمان نے کہا ہے کہ کمپنی کے 10% حصے بیچنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سعودی ارامکو دنیا کا 10% تیل پیدا کرتی ہے اور خیال ہے کہ حصے کی مجوزہ فروخت کے بعد یہ دنیا کی سب سے امیر کمپنی بن سکتی ہے۔ سعودی حکومت نے ایسے حالات میں سرکاری تیل کمپنی کے حصے نیلام کرنے پر غور شروع کیا ہے جب عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل گراوٹ کے باعث سعودی عرب کی مجموعی آمدن شدید متاثر ہوئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ دولت اسلامیہ کو چھوڑنے کا کہنے پر اپنی ہی ماں کا سر عام قتل کر دیا۔ اس کی تفصیلات یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم بھی پروگرام میں آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے۔ لیکن ہماری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان بھارت میں پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا۔ اسلام آباد میں پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کے اجلاس کے بعد اہم اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی دہشت گرد کو دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس وزیراعظم میاں نواز شریف کی صدارت میں ہوا، جس میں فوج کی اعلی قیادت بھی شریک تھی۔ آج کے اجلاس کے بعد ہونے والے اعلان کی کیا اہمیت ہے، اس پر بات ہوگی پروگرام میں آگے چل کر۔ لیکن پہلے اجلاس کی تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروق۔
وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ فیصلہ آج وزیر اعظم میاں نواز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ہوا۔ علاقائی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بلائے گئے اجلاس میں بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف، وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا، آئی ایس آئی کے سربراہ رضوان اختر اور فوج کے ملٹری آپریشنز برانچ کے سربراہ بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے شرکاء نے بھارتی حکومت کی جانب سے اس حملے کے بارے میں پاکستان کو فراہم کی جانے والی معلومات کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ بیان کے مطابق شرکاء نے اجلاس کے دوران دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بھارت کی مدد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور اس بات کی توثیق بھی کی گئی کہ پاکستان دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتا ہے۔ اجلاس میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے تمام اداروں کے درمیان پائی جانے والی مبینہ ہم آہنگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی دہشت گرد کو دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجلاس میں پاک بھارت قیادت کی حالیہ ملاقاتوں پر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور بامانی اور جامع مذاکراتی عمل جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ خیال رہے کہ بھارت نے پاکستان سے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ تبھی آگے بڑھے گا جب پاکستان پٹھان کوٹ ایئر بیس کے حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق گیند اب پاکستان کی کورٹ میں ہے اور ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ دہشت گرد حملے اور اس پر دی جانے والی انٹیلیجنس پر پاکستان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
واضح رہے کہ پاکستان کی جانب سے ماضی میں بھی اس قسم کے بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ اس کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم نے سینئر صحافی اور صحافیوں کی جنوبی ایشیائی تنظیم سیفما کے صدر انتخاب عالم سے یہ پوچھا کہ کیا آج کے بیان کی کوئی اہمیت ہے؟
یہ پہلی بار ایسا بیان آیا ہے پاکستان کا بھارت کے حوالے سے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ واقعے کے فوراً بعد بھارت اور پاکستان ماضی میں تو ایک دوسرے کے خلاف جنگ آزما ہونے چل پڑتے تھے، بڑا ہنگامہ ہوتا تھا، لیکن اس بار آپ نے دیکھا کہ بالکل رد عمل بڑا مختلف طرح کا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ پہلے ہی سے معلومات کا تبادلہ ہو رہا تھا، اور یہ جو ہندوستان میں کہا گیا کہ ہمیں پہلے سے انٹیلیجنس اطلاع تھی، غالباً اس میں بھی ان کے درمیان تعاون تھا۔ اور آج اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فوری طور پہ جو انہیں اطلاعات ملی، جو کہ بہت ہی ابھی مبہم سی اطلاعات ہیں وہ انہوں نے فراہم کی. اس میں یہاں پہ ایجنسیز کام کر رہی ہیں اور اس میں فوج اور سول حکومت کا کوئی دو مختلف رائے نہیں ہے. یہ انہوں نے دہشت طریقے سے کی تھی اور یہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی میٹنگ ہوئی تھی بینکاک میں, اس میں یہ معاملات بڑے کلیئرلی آئے تھے کہ پھر کیا ہوگا اگر کوئی اور واقعہ ہو گیا ہندوستان میں دہشت گردی کا, پھر اس ساری بات چیت کے سلسلے کا کیا ہوگا. تو اس پر انہوں نے کچھ چیزیں طے کر لی تھی اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی میٹنگ میں سب طرح کے نمائندے موجود تھے. تو لہٰذا اس سارے معاملے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بار اخبار پاکستان اور بھارت میں اس معاملے پہ دہشت گردی کے معاملے پہ تعاون نظر آیا ہے.
لیکن امتیاز عالم, یہ جو بیان ہے جو وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کی ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے, اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان بہت مرتبہ یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے.
دیکھیے اس واقعے میں آج کی میٹنگ میں بھی یہ بات زیر غور آئی کہ جو بھارت نے جو معلومات فراہم کی ہیں اس کی پاکستان نے اب تک کیا پروگرس کی ہے, کیا ہم نے کاروائی کی ہے, اور پھر یہ کہ بھارت کو اس میٹنگ کے بعد یقین دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں گے دہشت گردی کے معاملے میں, یہ پٹھان کوٹ کے حوالے سے بات.
تو کیا کچھ پروگرس ہوئی ہے, کیا کوئی پروگرس ہوئی ہے, کچھ ایسا اندیا ملا ہے کہ اس معاملات پہ جو انہوں نے لیڈز فراہم کی ہیں پاکستان کو, اس میں کچھ پروگرس, کچھ اب بات آگے بڑھی؟
میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے, لیکن یہاں پہ ابھی اسلام آباد میں یہ تاثر ہے کہ ابھی بھارت کی اپنی تفتیش ہونی ہے باقی, اور ابھی کچھ انہیں اور بھی معلومات چاہیے ہوں گی, تو وہاں بھی تحقیقات بڑے بائی مرحلے میں ہیں, اسے وقت لگے گا. لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ کہ دونوں اطراف جو ہیں باہم تعاون کر رہی ہیں تفتیش میں, تحقیق میں, انٹیلیجنس شیئرنگ میں, اور اس حوالے سے جو مزید تفتیش کی ضرورت ہے تحقیق وہ بھی کر رہی ہے. لہذا دلی اور اسلام آباد اب ایک پیج پہ ہیں اس معاملے میں, علیحدہ علیحدہ نہیں سوچ رہے ہیں.
لیکن امتیاز عالم, ذرا بیرونی دنیا کو اس معاملے میں تھوڑا مطمئن کرنا خاصا مشکل ہوگا کہ اتنا بڑا پٹھان کوٹ پر حملہ ہو, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہی پیج پر ہوں, اس کے باوجود پٹھان کوٹ پہ اتنی بڑی کارروائی ہو جائے اور اس میں پاکستان کی جو حکومت اور دوسرے ادارے ہیں وہ بالکل ہاتھ جھاڑ کے الگ کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا اس میں بالکل کوئی, ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں, کوئی علم نہیں, یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ باہر کی دنیا یہ مان لے گی؟
نہیں, جب دہلی مطمئن ہے, بھارت مطمئن ہے پاکستان کے تعاون سے, میں باہر کی دنیا کو کیا اعتراض ہوگا.
سینئر صحافی امتیاز عالم پاکستان پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات میں تعاون کرے گا. اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ ہماری شہ سرخی یہی ہے, آپ چاہیں تو یہاں پر تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. پاکستان کے اخبارات میں حکومتی ذرائع سے یہ خبریں تواتر سے آ رہی ہیں کہ پاکستان شمالی علاقے گلگت اور بلتستان کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے پر غور کر رہا ہے. اس دوران گلگت بلتستان کے وزیر اعلی کے ایک ترجمان نے بھی یہ بیان دیا کہ لوگ جلد ہی ایک خوشخبری سنیں گے. یاد رہے کہ گلگت بلتستان سمیت چند اور اضلاع جموں کشمیر تنازع کا حصہ ہیں اور ان کی حیثیت کا تعین اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت رائے شماری کے ذریعے ہونا باقی ہے. گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے بارے میں ہماری ہندی سروس کے ساتھی ونیت کھرے نے وہاں کے وزیر اعلی حفیظ الرحمان سے بات کی.
دیکھیں ابھی تو میں خود اس کمیٹی کا ممبر ہوں, ابھی تک تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو ہمارے فارن منسٹر ہیں, ایڈوائزر ہیں سردار عزیز صاحب, ان کی سربراہی میں, اور اس کی دو تین میٹنگز ہو چکی ہیں. لوگوں کی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ بنایا جائے.
جی لیکن آپ کو اس سے لگتا نہیں ہے کہ جو پاکستان کا ایک ٹریڈیشنل سٹانس رہا ہے, کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے, اس پر اثر پڑے گا؟
دیکھیں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے, ادھر یہی ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, وہ سارے اسپیکٹس پہ بات ہو رہی ہے, اور اس میں ڈیفنس سے بھی لوگ موجود ہیں, ہماری فورن آفس کے بھی لوگ موجود ہیں, اور تمام اسٹیک ہولڈر اس میں بیٹھے ہیں. اور اس کمیٹی میں اول تو ریفارمس ہیں جی بی کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور ڈیولوشن ہے, زیادہ سے زیادہ وہاں کے لوگوں کو پاور کرنا ہے, اور اس میں کئی آپشن پہ بھی غور ہو رہا ہے. ابھی کوئی ایسا کوئی آدمی فیصلہ ہوا نہیں.
جی لیکن اس کمیٹی کو بنانا, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چین کی طرف سے انویسٹمنٹ آنا ہے اور ان کی ایک سوچ ہے کہ بھائی اتنا سارا پیسہ آ رہا ہے تو ایک ڈسپیوٹڈ علاقے میں پیسہ نہ لگے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟
یہ ویسے ہی من گھڑت ہے، لوگوں کی اپنی کہانیاں ہیں. دیکھیں چین کی ڈپلومیسی ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی اس طرح کی چیزوں میں وہ انوالو نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم نے جب گزشتہ الیکشن لڑا تھا، جون میں ہمارا الیکشن ہوا تھا گلگت بلتستان میں، تو ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں اس کو شامل کیا تھا ای وی کا، اور وزیر اعظم صاحب نے اس وقت آ کے گلگت میں ایک بہت بڑے جلسے عام میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم آپ کو ریفارمز کریں گے اور سردار جی صاحب کی سروائیو میں کمیٹی بنے گی. اور یہ تو ہمارا الیکشن مینیفیسٹو اور ہمارے الیکشن کے ایجنڈا تھا، جس کے تحت لوگوں نے ہمیں دو تائی اکثریت دی ہے وہاں پہ، اور اسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں.
لیکن میں اسی سوال پہ آؤں گا سر، یہ کب تک اس پر فیصلہ آ پائے گا؟ کیونکہ جو سماچار ایجنسی اے ایف پی ہے اس میں کوٹ کرتے کہا گیا ہے سجاد الحق جو آپ کے اسپوکس پرسن ہے کہ اچھی خبر آپ کو بہت جلد سننے کو ملے گی.
جی اس میں 60 دن کا ہماری کمیٹی کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، تو 12 سے 13 جنوری تک ہماری کمیٹی کا جو ٹائم فریم ہے وہ پورا ہوتا ہے. ہم نے جو ہے ریکمنڈیشن دینی ہے پرائم منسٹر صاحب کو، اور آگے پرائم منسٹر صاحب نے مزید کن کن سے بات کرنی ہے اور اسمبلی آپ نیشنل پارلیمنٹ میں لے کے جانا ہے، کوئی کنسنسس کرنا ہے، اور تمام اور کون سے اسٹیک ہولڈر جن سے پوچھنا ہے وہ تو پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ ڈیسائڈ کریں گے. ہم نے اپنی کمیٹی کا کام تقریباً فائنل کیا ہے، اور وہ ہم اپنی سفارشات ہم پرائم منسٹر صاحب کو دیں گے، اور انہوں نے یہ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی ہے، اور جب تک وہ پرائم منسٹر صاحب اس کو کھول کے بیان نہیں کر سکتے، ہم آن اوتھ ہیں، اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ کوئی بیان نہیں کر سکتے.
لیکن ایسی خبریں آ گئی ہیں سر کہ یہ مور اور لیس یہ ڈن چیز ہے،
یہ یقینی بات ہے کہ ڈیولوشن ہوگا. مزید جو 18ویں ترمیم کے تحت جتنے صوبوں کو اختیارات ہیں وہ ہمیں بھی ملیں گے، لیکن وہ کس شکل میں ہوں گے یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا.
لیکن بس آخری سوال آپ سے، یہ جو پاکستان کا پھر سٹانس ہے کہ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، کیونکہ اس پر پھر ریاکشنز آئیں گے، اور آبزرورز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹریڈیشنل سٹانس ہے وہ کی ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے،
یو این سی آئی پی کے ریزولوشنز کا حصہ ہے گلگت بلتستان. تو یو این سی آئی پی کا جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے نا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ آپ رائے شماری کروائیں گے. وہ بیسک آبجیکٹو تو قراردادوں کا یہی ہے، اور ہم یہی مطالبہ کریں گے، ہندوستان اگر آپ رائے شماری کے لیے تیار نہیں ہے تو پاکستان تو کروائے نا.
تو کیا آپ کو یہ پورا معاملہ اس طریقے اس طرف جاتا دکھ رہا ہے جس میں ایک جو سوچ رہی ہے کہ جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس رہے، جو ہندوستان کے پاس ہے ہندوستان کے پاس؟
نہیں نہیں نہیں، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رائے شماری ہوتی ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلی جو ہے فلش کر سکتے ہیں.
گلگت بلتستان کے وزیر اعلی حفیظ الرحمان ونیت کھرے سے بات کر رہے تھے. گلگت بلتستان میں رائے شماری کرائے جانے کا امکان ہے جیسا کہ انہوں نے خود کہا، مگر اس خطے کی متنازع حیثیت کے تناظر میں کیا ایسی کوئی ممکنہ رائے شماری بھارت کے لیے قابل قبول ہوگی جو اس تنازع کا ایک فریق ہے؟ ہم نے بات کی سینئر تجزیہ کار سدھارتھ ورد راجن سے جو ہندو روزنامے کے سابق ایڈیٹر رہ چکے ہیں.
اس ریفرنڈم کا تو کوئی قانونی اس کا قانونی بنیاد تو ہے نہیں، کیونکہ اگر ہم سلامتی کونسل کے ریزولوشنز کی اور توجہ دیں تو اس میں صاف لکھا ہے کہ ریفرنڈم جو ہے تبھی آرگنائز کیا جائے گا جب پاکستان اپنے ملٹری فورسز کو پوری طرح سے جموں کشمیر کی ٹیریٹری سے وڈرا کرے، جو ظاہر ہے کہ پاکستان نے نہیں کیا ہے. تو ایسا ریفرنڈم اس کا کوئی آئینی یا کوئی قانونی کوئی اس طرح سے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی پاکستان اگر لانا چاہتا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ میرا انمان ہے کہ ہندوستان پاکستان کے رشتے جو ہے اس سوال کو لے کے تھوڑا سا جو ہے ڈیفیکلٹ سچویشن میں پہنچ جائیں گے.
تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملے میں دونوں ملکوں میں کوئی بھی کسی قسم کی مفاہمت کچھ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے؟
بالکل نہیں، بلکہ ہندوستان نے مشرف صاحب کے ٹائم میں یہ پروپوزل رکھا کہ جس طرح سے شری نگر مظفر آباد کا بس ہے سکردو اور گلگت کو لے لداخ سے یا کرگل سے کنیکٹ کیا جائے، لیکن پاکستان جو ہے اس بات کو نہیں مان پایا اور اس پہ سمجھوتا نہیں ہو پایا. تو مجھے لگتا ہے کہ تب سے لے کے آج تک گلگت بلتستان کا جو اسٹیٹس ہے پاکستان نہیں چاہتا کہ یہ اس کو ایک موضوع بنایا جائے ہندوستان پاک بھارت پاک مذاکرات میں، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی قدم جو اگر پاکستان اٹھائے گا تو یہ ایک اپنا ایک طرفہ قدم ہوگا جس میں بھارت کی سہمتی قطعی نہیں ہوگی.
اچھا، لیکن اگر کیا ایسی صورتحال ہو جائے کہ پاکستان گلگت بلتستان میں ریفرینڈم کروا لے اور اسی طرح سے بھارت کو ایک موقع مل جائے وہ جو ویلی ہے اس کے زیر انتظام وہاں ریفرینڈم کروا لے اور یہ معاملہ طے ہو جائے, کیا یہ بہتر نہیں ہے موجودہ؟
دیکھیے, ریفرینڈم لفظ جو ہے اس کا استعمال تبھی کیا جا سکتا ہے جب پاکستان سلامتی کونسل کے کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرے, اور سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ جموں کشمیر کے زمین سے پوری طرح سے نکل جائے. اس کے بعد ہی, اگر آپ سلامتی کاؤنسل کا ریزولوشن دیکھیں, اس کے بعد ہی جو ہے ریفرنڈم کی اور بھی کوئی جا سکتا ہے. لیکن بھارت تو ہمیشہ کہتا آیا ہے کہ جو انتخابات مسلسل جموں کشمیر میں ہو رہے ہیں پچھلے 50-60 سال سے, ایک طرح سے یہ ایک ایکسپریشن ہے لوگوں کی, پبلک اوپینین کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو پاکستان نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر اگر گلگت بلتستان میں انتخابات ہو یا آزاد جموں کشمیر اے جے کے میں انتخابات ہو, اس چیز کو ہندوستان کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس سے ثابت یہ ہو گیا کہ اے جے کے لوگ یا گلگت بلتستان کے لوگ پوری طرح سے پاکستان کا ایک اٹوٹ حصہ بن گیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے ایک ڈائلاگ کا ایک ایشو ہونا چاہیے, اس سے بات ہونی چاہیے. اور اب جو دوبارہ پہل کی جا رہی ہے مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں, مجھے لگتا ہے کہ اب جو پچھلے 60 سال سے ہم لوگ اس معاملے کو نہیں سلجھ پائے, اب جو ہے اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. اور بات چیت سے پہلے کوئی ایسا قدم اگر پاکستان اٹھائے جس سے یک طرفہ گلگت بلتستان کا اسٹیٹس بدل دیا جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملے کو کمپلیکیٹ کرے گا.
یہ تھے بھارت کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سدھارتھ ورد راجن. اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ہمارے ہی اس پروگرام میں کہ پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کی وسیع علاقے کو پاکستان کے آئینی نظام میں ضم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس پر ہم نے رد عمل جاننا چاہا بھارت میں بھی ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار سے. لیکن اس امکان پر خود بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوامی حلقوں میں بھی خاصی تشویش پائی جاتی ہے. اکثر حلقے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اس فیصلے سے کشمیر پر پاکستان کے دعوے, اس کی پوزیشن کو اعتباریت مل جائے گی, جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے بھارت کے لیے کشمیر کو وفاقی نظام میں ضم کرنے کی مشکلیں دور ہو جائیں گی. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
آمد و رفت پر قدغنوں کے باعث گلگت بلتستان کے بارے میں کشمیری عوام کی واقفیت نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن عوامی شعور میں یہ بات راسخ ہے کہ 25 لاکھ کی آبادی اور 7 اضلاع پر مشتمل یہ خطہ کشمیر کا حصہ ہے اور اس کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے. اب جبکہ پاکستانی میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چینی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان گلگت بلتستان کو مکمل طور وفاقی نظام میں ضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, عوامی حلقوں میں اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے. انسانی حقوق کے لیے سرگرم متعدد تنظیموں کے اتحاد کوالیشن آف سول سوسائٹیز کے ترجمہ خرم پرویز کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ گلگت بلتستان کے لوگ کشمیر کی متنازع حیثیت میں پھنسے رہیں, لیکن پاکستان کو اقوام متحدہ کی نگرانی کے بغیر یک طرفہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے.
اگر یہ ایک انٹیگریشن جو کروانا چاہتے ہیں وداؤٹ ایک انٹرنیشنل پروسیس اینڈ ڈس ریگارڈنگ یو این ریزولوشن, جو یو این ریزولوشن ہیں, اگر پاکستان خود ان کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے تو اس سے ہندوستان کے لیے پاکستان جوازیت فراہم کرے گا اس ایریا میں اپنا جو قبضہ ہے اس کو جائز ٹھہرانے کے لیے, چاہے چائنیز پریشر ہے یا کوئی اور پریشر ہے. کوئی ایسی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرنی چاہیے, کوئی ایسی ایگزامپل سیٹ نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کشمیر کی جو یہاں پہ سٹرگل ہے, کشمیری عوام کی جو سٹرگل ہے جس کے لیے سالہ سال سے لوگ قربانیاں دیتے آئے ہیں, وہ کسی بھی صورت میں ڈائلیوٹ ہو.
شاعر, نقاد, صحافی اور تجزیہ نگار بشیر منظر کا خیال ہے کہ گلگت بلتستان کا انضمام پاکستان میں ہوا تو بھارت کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ کشمیر کو دی گئی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کر دے.
اگر پاکستان گلگت بلتستان کو صوبہ بنا رہا ہے تو انڈیا کے لیے راستہ کھل جاتا ہے آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے لیے. انڈیا کیوں اسپیشل کیٹیگری میں رکھے جے اینڈ کے کو, کہ اس سے ایک بہت ہی فلڈ گیٹ کھل جائے گا مظفر آباد کو لے کے, جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کو لے کے بھی, کیونکہ وہاں بھی ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے. ابھی تک اگر گلگت ایک بار کا ہو گیا, کل کو مظفر آباد کا ہو جائے گا, پرسوں کو جموں لداخ اور سری نگر کا ہو سکتا ہے.
اکثر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ گلگت بلتستان کو مسئلہ کشمیر کے ایجنڈے سے خارج کر کے پاکستان ایک نئی مصیبت مول لے رہا ہے, جس کا خمیازہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. کالم نویس اور تجزیہ نگار پیرزادہ عاشق کہتے ہیں,
نہیں, مجھے لگتا ہے کہ جب سب سے زیادہ مخالفت جو پاکستان کی سرکار کسی جو سائڈ سے ایکسپیکٹ کر سکتی ہے وہ کشمیریوں سے. اگر آپ دیکھیں جتنے بھی علیحدگی پسند ہیں, رہنما ہے کشمیر کے, انہوں نے ان دا پاسٹ آلسو انہوں نے جب بھی یہ بات ہوئی کہ پروونشل اسٹیٹس دیا جائے گا گلگت بلتستان کو اپنا ایک واضح جو ان کا تھا اسٹینڈ کلیئر کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر کا اس میں گلگت بلتستان بھی ایک حصہ ہے چاہے آپ میر وائز کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں یا گیلانی صاحب جو یہاں کے بڑے علیحدگی پسند لیڈر ہیں انہوں نے بہت بار یہ بات دہرائی ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ مسئلہ کشمیر کا ایک حصہ ہے.
واضح رہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی علیحدگی پسند تحریک تاریخی طور پر دو نظریاتی دھاروں میں تقسیم ہے. ایک طبقے کا سیاسی عقیدہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا قدرتی حصہ ہے لہذا اسے پاکستان کے ساتھ ضم ہونے کا موقع دیا جائے. دوسرے نظریے کے حامل لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر کو مکمل آزادی دی جائے اور دونوں ملکوں کے زیر انتظام کشمیری خطوں میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کرائی جائے. بعض مبصرین کہتے ہیں کہ اگر چین پاکستان اقتصادی راہداری کی راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان نے گلگت بلتستان کو مستقل صوبے کی حیثیت دے دی کشمیر پر بھارت کا دعویٰ بغیر کسی جنگ یا مذاکرات کے معتبر بن جائے گا. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے.
یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ احمد رضا.
فٹ بال کے عالمی قانون ساز ادارے کی سفارش کے بعد اب انگلینڈ کے ایف اے کپ کے اگلے سیزن میں ٹی وی ری پلے متعارف کرائے جا سکتے ہیں. ابتدا میں اس ٹیکنالوجی کو میچ کے پانسا پلٹ دینے والے لمحوں تک محدود رکھنے کا امکان ہے، جیسے کہ گول، ریڈ کارڈ اور جرمانے وغیرہ، مگر اس بارے میں حتمی فیصلہ مارچ میں کیا جائے گا. آسٹریلیا میں کھیلے جانے والے ٹینس کے ہاپمین کپ میں برطانیہ نے جرمنی کو وائٹ واش کر دیا ہے اور اس کی فائنل تک رسائی کی امیدیں برقرار ہیں. ہیتھر واٹسن اور اینڈی مرے نے اپنے اپنے سنگل مقابلے جیتنے کے بعد ڈبل مقابلے میں بھی فتح حاصل کی ہے. شارجہ میں افغانستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل آج کھیلا جائے گا. افغانستان نے 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں زمبابوے کو 3-2 سے ہرایا اور آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ کی ٹاپ 10 ٹیموں میں جگہ بنائی ہے. بھارت کی ایک عدالت نے انڈین ون ڈے ٹیم کے کپتان ایم ایس دھونی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. اس مقدمے کا تعلق اپریل 2013 میں ایک رسالے کے کور پیج پر شائع ہونے والی ان کی ایک تصویر سے ہے جس میں انہیں ہندو دیوتا کے روپ میں دکھایا گیا اور وہ جوتوں سمیت کئی مصنوعات کی تشہیر کرتے دکھائے گئے تھے. ایک انتہا پسند ہندو رہنما نے یہ مقدمہ درج کرایا تھا. دھونی کے مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ ان کا اس تصویر سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو انہوں نے وہ تصویر کھینچوائی اور نہ ہی انہیں اس کی اشاعت کا علم تھا. یورپی فٹ بال ایسوسی ایشن یوفا کے معطل صدر میشیل پلاٹینی کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ مہینے فیفا کے صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے معطل صدر سیپ بلاٹر اور میشیل پلاٹینی پر ضابطہ اخلاق سے متعلق تحقیقات کے بعد 8 برس کی پابندی لگی ہوئی ہے. یہ دونوں افراد فٹ بال سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے احمد رضا. پاکستان کی صوبہ پنجاب میں خواتین کو بلا معاوضہ سکوٹر چلانے کی تربیت دی جا رہی ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں اور کتنی خواتین اس پروگرام میں شامل ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ مکمل اور تفصیلی رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے. یہاں سیروین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گے ظہیر الدین بابر.
پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت میں اتفاق رائے ہوا ہے کہ پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حالیہ حملے کی تحقیقات کے لیے بھارت سے مکمل تعاون کیا جائے گا. متنازع گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے تعین کے لیے پاکستان کی خصوصی کمیٹی نے اپنی سفارشات تیار کر لی ہیں. افغانستان کے طالبان نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کا ایک سینئر رہنما پاکستان کے شہر کوئٹہ کے قریب ہلاک ہوا ہے، البتہ یہاں پاکستانی حکام نے اس کی واضح الفاظ میں تصدیق نہیں کی۔ شام سے اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ چھوڑنے کا کہنے پر اس شدت پسند تنظیم کے ایک نوجوان کارکن نے سرعام گولیاں مار کر اپنی ماں کو سزائے موت دی ہے۔ بیلجیم کے حکام نے کہا ہے کہ انہیں ایک فلیٹ سے پیرس حملوں کے اہم ملزم صالح عبدالسلام کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں جو مفرور ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور ہوئی ہے، تحقیقات کے معاملے میں بھارت کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ اس پر ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں تفصیل سے بات کی۔ بلوچستان چلتے ہیں، جہاں دارالحکومت کوئٹہ کے قریب کچھ لاکھ سے متصل ضلع پشین کے علاقے میں ہونے والے ایک حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والے اس شخص کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ افغان طالبان کا کمانڈر تھا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد قاسم۔
یہ واقعہ کچھ لاکھ سے متصل ضلع پشین کے علاقے پوٹی ناصران میں پیش آیا۔ پشین انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ملا محمد عالم کے نام سے ہوئی ہے۔ اہلکار کے مطابق وہ اپنی گاڑی میں پوٹی ناصران میں واقع اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ جب ان کی گاڑی پوٹی ناصران کے قریب پہنچی تو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائر کھول دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ملا محمد عالم موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اہلکار کے مطابق ان کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ اہلکار نے بتایا کہ ان کے رشتے داروں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے حوالے نہیں کیا۔ اہلکار نے ان کے رشتے داروں کے حوالے سے بتایا کہ وہ ملا محمد عالم کے قاتلوں کو جانتے ہیں اور ان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ اس واقعے کے بعد پاکستان کے بعض ٹی وی چینلز پر خبریں چلی کہ محمد عالم طالبان کے اہم کمانڈر تھے۔ جب اس حوالے سے پشین انتظامیہ کے اہلکار سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے رشتے داروں نے تو یہ نہیں بتایا کہ ان کا تعلق طالبان سے تھا، تاہم وہاں پر انہوں نے بعض دیگر لوگوں کے منہ سے سنا کہ ان کا تعلق افغان طالبان سے تھا۔ ان پر عملے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے اور نہ ہی کسی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تاہم بی بی سی پشتو سروس کے مطابق کچھ لاکھ کے قریب مارے جانے والے ملا محمد عالم افغان طالبان کے کمانڈر تھے اور ان کا شمار افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کے نزدیک ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ کچھ لاکھ کوئٹہ شہر سے شمال کی جانب 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کچھ لاکھ اور اس کے قرب جوار کی آبادیاں مختلف پشتون قبائل پر مشتمل ہیں۔ طویل عرصے سے اس علاقے میں افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد بھی آباد ہے۔ گزشتہ سال کے آخر میں اس علاقے میں افغان حکام کی جانب سے طالبان کے دو گروہوں کے درمیان جھڑپ اور اس میں طالبان کے امیر ملا اختر منصور کے زخمی ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن پاکستانی حکام اور افغان طالبان دونوں نے اس دعوے کو سختی سے مسترد کیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ادھر خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اور انسدادی دہشت گردی کی مبینہ مشترکہ کارروائی میں جیل پر حملے اور ایک افسر کے قتل میں ملوث شدت پسند ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ اسی کارروائی کے دوران 3 افراد بھاگنے میں کامیاب رہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ کارروائی تحصیل کلاچی کے علاقے کوٹ سلطان میں کی گئی۔ انسداد دہشت گردی کے محکمے کے انسپیکٹر ہارون رشید نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں ایسی اطلاع موصول ہوئی تھی کہ پولیس کو مختلف واقعات میں مطلوب ملزم شاہد عرف دانیال کوٹ سلطان میں روپوش ہے۔ پولیس کے مطابق پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ ٹیم چھاپے کے لیے کوٹ سلطان کے کچے کے علاقے میں پہنچی کہ سامنے سے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 افراد آ رہے تھے، جن کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ انسپیکٹر ہارون رشید نے بتایا کہ شاہد عرف دانیال پولیس کے ساتھ فائرنگ کرتے ہوئے ہلاک ہوا، جبکہ دیگر 3 افراد فرار ہو گئے ہیں۔ شاہد عرف دانیال پولیس کو ڈیرہ اسماعیل خان جیل پر حملے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس بہاول خان کے قتل کے واقعے میں مطلوب تھا۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ شاہد کل عدم تنظیم کا اہم رکن تھا اور متعدد وارداتوں میں شامل رہا ہے۔ تحصیل کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی 40 کلومیٹر دور مغرب میں واقع ہے۔ اس علاقے میں اس سے پہلے بھی شدت پسندوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں کی جا چکی ہیں۔ کلاچی کے پولیس تھانے پر جون سال 2011 میں شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا، جس میں 10 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ کلاچی میں ہی تحریک انصاف کے وزیر اسرار خان گنڈاپور کو ایک خودکش حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ڈی ایس پی بہاول خان کو گزشتہ سال اپریل میں اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا جب وہ دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان جیل پر شدت پسندوں نے جولائی سال 2013 میں حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں کوئی 230 قیدی فرار ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ پشاور، سوابی، نوشیرہ اور کوہاٹ میں پولیس اور دیگر اداروں نے سرچ آپریشن کیے ہیں، جہاں سے افغان پناہ گزینوں سمیت درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کوہاٹ میں سرچ آپریشن افغان پناہ گزینوں کے کیمپ میں کیا گیا، جبکہ پشاور میں ایک بھتہ خور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب کچھ ذکر شام کا۔ اقوام متحدہ نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ شامی حکومت سے اجازت ملنے کے بعد پیر کے روز میسور شامی قصبے مزایا تک خوراک پہنچانے کا کام شروع ہو جائے گا۔ شامنی ان رپورٹس پر عالمی تشویش کے بعد مزایا تک رسائی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ وہاں عام شہری بھوک سے نڈھال ہو کر مر رہے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں معصومہ ملک۔
اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ برائے خوراک کہتا ہے کہ سامان پہنچانے والا قافلہ بالکل تیار ہے، مگر وہ اس یقین دہانی کے منتظر ہیں کہ امدادی قافلے کو باغیوں کے کنٹرول والے علاقے میں داخل ہونے پر کسی حملے کا خطرہ نہ ہو۔ امریکہ میں مقیم ایک شامی ڈاکٹر عمار غنیم نے اپیل کی ہے کہ مدایا میں ان کے خاندان اور دوسرے لوگوں تک جلد از جلد امداد پہنچائی جائے، ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالا جائے۔
وہ کہہ تو رہے ہیں کہ وہ اس بارے میں مثبت سوچ رہے ہیں کہ شاید مدد پہنچ رہی ہے، مگر ساتھ ہی انہیں یہ خوف بھی ہے کہ کہیں پہلے کی طرح یہ بھی جھوٹ نہ ہو۔ پچھلے 6 مہینوں کے محاصرے میں انہیں امداد پہنچنے کا یقین دلایا جاتا رہا، مگر ملا کچھ نہیں۔ اور دوسری فکر اور خوف انہیں یہ ہے کہ ایک بار اور کھانا ان تک پہنچا کر وہ پھر کہیں انہیں اگلے 6 مہینے یا 1 سال کے لیے بھول نہ جائیں۔
بقول ڈاکٹر غنیم کے، قریباً 40,000 کی آبادی کا یہ قصبہ ایک بڑا عقوبت خانہ بن چکا ہے۔ محاصرے کی وجہ سے وہاں خوراک، ادویات یا دیگر ضروری سامان نہیں پہنچ رہا ہے۔ لوگ یا تو ناقص غذا کھانے سے یا پھر بھوک سے مر رہے ہیں، یا پھر قصبے سے باہر جانے کی کوشش میں بھی مارے جا رہے ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ بھوک سے تنگ آ کر لوگ گھاس اور پتے کھانے پر مجبور ہیں، جبکہ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے لوگ اپنے آتش دان کو جلانے کے لیے پلاسٹک سمیت ہر ممکن چیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ امدادی ادارے ایم ایس ایف کے اہلکار مشیل ہوفمین بھی پر امید ہیں کہ متاثرہ قصبے تک امداد پہنچ جائے گی، مگر انہیں خدشہ ہے کہ مدایا میں حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔
خوراک
اور ادویات کے ساتھ ساتھ ایندھن کی کمی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب مدایا کا درجہ حرارت منفی میں ہوگا تو زندہ رہنے کے لیے انہیں حرارت کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو یا تو جلد از جلد محاصرہ ختم ہو، یا پھر کم از کم عمر رسیدہ افراد کو فوراً باہر نکالا جائے، ورنہ آنے والے ہفتوں میں اموات میں مزید اضافہ ہوگا۔
شام کے شمال مغرب میں دو دیگر قصبے فوہ اور کفرایا بھی لمبے عرصے سے محصور ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام میں 4 سال سے جاری جنگ کے دوران تمام فریق علاقے کا محاصرہ کرنے کی حکمت عملی کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک۔ اور شام سے ہی یہ اطلاع ملی ہے کہ خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کے ایک شدت پسند نے خود اپنی ہی ماں کو اس وجہ سے سر عام قتل کر دیا کیونکہ انہوں نے اسے اس گروپ کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا۔ بی بی سی اردو کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی۔
شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والے کارکنوں کے مطابق یہ واقعہ رقہ میں ڈاکخانے کے سامنے پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق 21 سالہ علی ساکر نے اپنی 45 سالہ ماں لینا القاسم کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق لینا القاسم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ امریکہ کی قیادت میں فوجی اتحاد دولت اسلامیہ کو ختم کر دے گا، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ بیٹا ان کے ساتھ شہر چھوڑ دے۔ لینا القاسم کے بیٹے نے اپنی ماں کے خیالات کے بارے میں گروپ کو آگاہ کیا تو انہوں نے لینا القاسم کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ علی ساکر نے رقہ میں ڈاک خانے کے باہر سینکڑوں افراد کی موجودگی میں اپنی ماں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ سن 2014 میں دولت اسلامیہ نے عراق اور شام کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے کے بعد خلافت کے قیام کا اعلان کیا تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھی نصرت جہاں۔ اور اب ایک مختلف موضوع اور ذکر ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کا۔ یہاں حکومت نے صوبے میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ایک انوکھے پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت خواتین کو بلا معاوضہ موٹر سائیکل چلانے کی تربیت اور پھر رعایتی نرخوں پر موٹر سائیکل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وومن آف ویلز کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور اب جلدی لاہور کی شاہراہوں پر خواتین آپ کو موٹر سائیکل چلاتی دکھائی دیں گی۔ شمالہ جعفری کی رپورٹ۔
لاہور کی مصروف کنال روڈ پر گاڑیوں کے درمیان تیزی سے موٹر سائیکل چلاتی نادیہ نسیم کو دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے حال ہی میں موٹر سائیکل چلانا شروع کی ہے۔ نادیہ مقامی یونیورسٹی میں بی ایس آنرس کی طالبہ ہیں، وہ ہاسٹل میں رہتی ہیں اور انہیں اپنے روزمرہ کے کام کاج خود ہی کرنا ہوتے ہیں۔ جب سے نادیہ نے موٹر سائیکل چلانا سیکھا ہے ان کی زندگی آسان ہو گئی ہے۔
فیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ اور تیز کریں، اپنی سپیڈ اپ کریں کبھی کچھ، لیکن یہ اچھا مطلب بہت اچھا فیل ہوتا ہے بائک چلا کے۔ جب میں گھر جاتی ہوں تو میں اپنی بائک کو بہت مس کرتی ہوں۔
اور یہ دونوں آپ کے پاس بریکس ہیں؟
نادیہ کی طرح اس وقت درجنوں خواتین لاہور کے رائبن ڈرائیونگ اسکول میں ویمن آن ویلز پروگرام کے تحت موٹر سائیکل چلانا سیکھ رہی ہیں۔ نومبر میں شروع کیے گئے اس پروگرام میں چند ہی روز میں سینکڑوں خواتین نے دلچسپی ظاہر کی۔ تہاں منصوبے کے ڈائریکٹر سلمان صوفی کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں لاہور کی 150 خواتین کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔
دیکھیں، ایک بہت بڑا سوشل ٹیبو تھا جس کو ہم نے بریک کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب ہم نے اس پروگرام کو لانچ کیا اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ سے، تو اس میں ہمیں ایک اوورویلمنگ رسپانس آیا۔ ہم نے سمپلی اپنے فیس بک پیج پہ اس کو اپلوڈ کیا کہ ہم اس طرح ایک ٹریننگ کروانا چاہ رہے ہیں آفٹر چیف منسٹرز اپروول۔ تو ہم نے اس میں ایک ای میل ایڈریس اسائن کیا، اور اس ای میل ایڈریس پہ ود ان ڈیز ہمیں مور دین 500 to 600 ایپلیکیشنز آئیں، جن کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ اور ان کا ایڈریس انفارمیشن ویریفیکیشن کے بعد ہم نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ سٹی ٹریفک پولیس آفس میں جائیں۔ سٹی ٹریفک پولیس واز ویری مچ آن بورڈ، اور انہوں نے فری ٹریننگ کا ہمیں اس میں فراہم کی، اور اس میں ہونڈا نے پھر فری بائسیکلز دیں، موٹر سائیکلز دیں کہ جن کے اوپر وہ ٹریننگ لے رہی ہیں۔
اس پروگرام کا مقصد خواتین کے لیے آمد و رفت کو آسان بنانا ہے تاکہ وہ تعلیم ہو یا ملازمت آسانی سے جاری رکھ سکیں اور اقتصادی خود مختاری کی منزل پا سکیں۔
15 منٹ کے اندر میں نے ایسی چلائی کہ مارے جوش کے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پین کلر کھا کے میں پھر سٹارٹ ہو گئی ہوں۔
فریدہ خانم سکول ٹیچر ہیں، وہ اس وقت لاہور کے ڈرائیونگ سکول میں موٹر سائیکل چلانے کی تربیت لے رہی ہیں۔
خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو بسوں میں مرد مسافر کنڈکٹر جو سلوک کرتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی اذیت کاٹتے ہیں۔ اگر ہماری ذاتی سواری ہوگی تو ہم بالکل ٹائم پر اور ریلیکس ہو کر جائیں گے۔
موٹر سائیکل چلانے کی تربیت لینے والوں میں گھریلو ملازمہ سے لے کر طالبات، ڈاکٹرز اور اساتذہ سبھی شامل ہیں۔
میں ہاؤس وائف ہوں، میرے 5 بچے ہیں، اور میں انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہتی ہوں ڈرائیونگ کا، اور چاہتی ہوں کہ لڑکیاں موٹر سائیکل چلانی خود سیکھیں اور آگے بڑھیں، اور بھائیوں کی متاجگی ہسبینڈ کے تلے سب ختم ہو جائیں گے۔
میں جب چلاتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں ہر کام دنیا کا کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے بائک چلانی آگی میرے جیسی لڑکی کو، تو میں کہتی ہوں ہر لڑکی کو آ سکتی ہے، کوئی بھی لڑکی ویک نہیں ہے۔
تاہم ابتدائی طور پر موٹر سائیکل چلانے والی خواتین کو سڑکوں پر ہراساں کیے جانے کا خطرہ بھی موجود ہے، اور سلمان صوفی کہتے ہیں کہ اس خطرے سے نبٹنے کے لیے نظام بنایا گیا ہے تاکہ خاتون ڈرائیورز کی حوصلہ شکنی نہ ہو۔
پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ دیکھتی ہیں کہ وہ موٹر سائیکل یا سکوٹر چلا رہی ہیں اور ان کو کوئی ہراس کر رہا ہے، تو ان کو کوئی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ صرف ایک ایپ کو پریس کریں گی اور جو نیئرسٹ ٹریفک وارڈن ہوگا اس کو انفارمیشن مل جائے گی کہ اس ایریے میں، اس سیل ٹاور کے قریب یہاں پہ ایک ڈسٹریس کال ہے، تو وہ وہاں پہ فوراً رپورٹ کرے گا۔
تربیت لینے والی خواتین میں کچھ ایسی بھی ہیں جو محض شوق کے لیے موٹر سائیکل چلانا چاہتی ہیں۔ 10 جنوری کو لاہور میں تربیت مکمل کرنے والی خواتین کی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں فیصل آباد، سرگودا اور ملتان میں ویمن آن ویلز پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ شمائلہ جعفری، BBC لاہور۔
پنجاب میں خواتین آپ کو موٹر سائیکلیں چلاتی نظر آئیں گی، مگر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں صورتحال مختلف ہے۔ یہاں معاشرے میں قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے خواتین موٹر بائک نہیں چلاتی، لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو اس روایت کو توڑ رہی ہیں۔ ہماری ساتھی شمائلہ خان نے ایسی ہی ایک باحوصلہ اور پرعزم خاتون مہوش اخلاق کا انٹرویو کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ وہ کتنے عرصے سے بائک چلا رہی ہیں اور بائک پر کہاں کہاں جاتی ہیں۔
تقریباً 3 ایئرس ہو چکے ہیں مجھے بائک رائڈ کرتے ہوئے، بائک رائڈ کر رہی ہوں، اور ایوری ویئر بائک پہ ہی جاتی ہوں۔ کہیں پر بھی مجھے یونیورسٹی جانا ہو، کوچنگ جانا ہو، شاپنگ سینٹر، ایون اپنے آفس آتی ہوں، ورک شاپ یہاں آتی ہوں، یہاں سے بینکس جانے ہوتے ہیں، فیکٹریز جانا ہوتا ہے، جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو اپنی بائک پہ ہی جاتی ہوں میں۔
تو آپ نے بائک چلانا کیوں شروع کیا، اس کی کیا وجہ؟
हस्बैंड ने मुझे सिखाई राइड करना, और वो पीछे बैठे होते थे, मैं आगे बैठी होती थी। मुझे कहते थे जीन्स और टी शर्ट वेयर करो, हेलमेट वेयर करो और बिल्कुल ईजी होकर चलाओ, किसी की फिक्र मत करो कि कौन तुम्हें देख रहा है क्या कर रहा है। तो उस वक्त तो मैं शौकिया राइड करती थी, मुझे पता नहीं था कि आगे जाके मेरी लाइफ में उनकी जब डेथ हो जाएगी तो आफ्टर डेथ ऑफ माई हस्बैंड के मुझे ये बाइक राइड करनी होगी और ये मेरी एक कंपल्शन सी बन जाएगी। उस वक्त मैं 70cc राइड किया करती थी। फिर किसी ने मुझे बताया कि स्कूटी आप है वो आप लेडी के ऊपर एक अच्छा सूट भी करेगा और स्पेशली वो आप मंगवाओ और उससे राइड करो। तो फिर मैंने ये स्कूटी ली और इजिली मैं स्कूटी पे यहाँ पर राइड कर लेती हूँ।
तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप रोड पे निकली खुद बाइक लेकर, स्पेशली आपके हस्बैंड की डेथ के बाद? तो आपका क्या एक्सपीरियंस था लोगों ने?
शुरू शुरू में मैं थोड़ा कंफ्यूज होती थी कि लोगों की पता नहीं क्या परसेप्शन होगी मेरे बारे में, लेकिन जब मैं रोड पे गई हूँ लोग देखते थे मुझे, अप्रिशिएट करते थे, थम्स अप करते थे, सलूट करते थे, तो डेफिनेटली उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था।
बाहर निकलती हैं तो
आप
क्या करती
हैं? बाइक राइड करते हुए देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट बहुत ज्यादा ये जरूरी है, तो हेलमेट भी बहुत जरूरी है, अपर भी बहुत जरूरी है। तो मैं हेलमेट, अपर, अपने ग्लव्स, अपनी सेफ्टी शूज ये जरूर मैं वेयर करती हूँ, ये जरूर लेते हुए चलती हूँ और इससे बहुत ज्यादा सेफ फील करती हूँ।
कोई आपको नाखुशगवार बात है, किसी ने आपको कोई जुमला
नहीं? मेरी अब तक की माशाल्लाह 3.5 साल की जो राइडिंग फील्ड मेरी रही, इसमें तो अब तक किसी ने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा कि किसी तरह के कोई जुमले कसे हों पीछे से, बस अप्रिसिएशन, थम्स अप करते हैं, लोग गाड़ियां रोक के करते हैं, अपनी कारों के शीशों को नीचे करके मुझे थम्स अप करते हैं। फुल प्रोटोकॉल के साथ जहां जाती हूं किसी शॉपिंग सेंटर में, किसी बैंक में, स्पेशली गार्ड मेरी बाइक को वो करते हैं कि हाँ, एक एज अ वुमेन रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है कि मैं इजिली बाइक पे, ट्रैफिक हो, ज्यादा ट्रैफिक हो, कोई टेंशन नहीं है, मैं निकल जाती हूँ बाइक पे। फोर व्हील में हो सकता है मैं स्टक हो जाऊँ कहीं पर भी बीच रोड में, तो इजिली बाइक पे चली जाती हूँ। पेट्रोल डलवाना हो इजिली डलवा लेती हूँ, वहाँ पंप पे भी मुझे सबसे पहले जो है वो नई लेडी है, इनका रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, तो मुझे सबसे पहले लाइन दे दी जाती है पेट्रोल पंप पे भी। और जब मैं रोड पर भी होती हूँ तो स्पेशली जगह दे दी जाती है, लोग रुक जाते हैं। ऐसे तो जेंट्स से बाइक राइड कर रहे हैं लड़के, तो लोग अपनी गाड़ियां आगे करते नहीं, मुझे आगे निकलना, मुझे आगे निकलना, जब मुझे देखते हैं तो एज अ रिस्पेक्ट वो जरूर रुकते हैं और आगे कहते हैं कि आप जाएं।
कराची की पुरअज़्म खातून महविश अखलाक जो ये कह रही थी कि मोटर बाइक चलाने पर मुझे मुआशरे से बहुत इज्जत मिली।
हमसे बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
आजाद से मैं ज़ुल्फ़िकार अली का बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में, ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है।
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
है, ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि BBC
प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं BBC हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेलों की खबरों और तज्जियों और तबसरों पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम लेकर अब्दुल रशीद शकूर हाजिर हैं और प्रोग्राम का नाम आप जानते हैं, खेल के मैदान से।
कम बैक तो उनका लीगल राइट है, सच्ची बात है।
दोनों ने सजा भी काट ली और वो एलिजिबल हैं खेलने के, तो ऑफ कोर्स।
एक तो झूठ बोलते रहे, 2-3 साल तक झूठ बोलते रहे।
मसला ये कि ICC की गलती है कि आपने दरवाजा खोल के रखा।
मेरे ख्याल में रात के टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी बैट्समैनों को।
खूबसूरती व्हाइट किट और रेड बॉल के साथ
मोहम्मद आमिर की वापसी, अब सलमान भट्ट और मोहम्मद आसिफ की भी बारी, लेकिन इससे दुनिया को क्या पैगाम? और गुलाबी गेंद पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हाँ हाँ ना ना। खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम। پاکستانی کرکٹ ٹیم اتوار کی صبح نیوزی لینڈ روانہ ہو رہی ہے، جہاں تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں میں نیوزی لینڈ کا سخت چیلنج اس کا منتظر ہے۔ اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر کی واپسی میں جو رکاوٹ تھی، پاکستان کرکٹ بورڈ اسے ہٹاتا ہوا محمد عامر کو ٹیم میں واپس لے آیا ہے، بلکہ اب تو اسی اسپاٹ فکسنگ میں ملوث دیگر دو کھلاڑی سلمان بٹ اور محمد آصف کا انتظار بھی اب زیادہ دیر کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ سنیے۔
میں تو ویلکم، میں نے تو یہ کہہ دیا ہوا ہے جی، میں نے کہا جی نہ صرف عامر بلکہ آئی تھنک جس نے سزا کاٹ لی، اگر دونوں نے سزا بھی کاٹ لی اور وہ ایلیجیبل ہیں کھیلنے کے، تو آف کورس سلیکٹرز ان پہ نظر رکھیں، ان کو بھی آف کورس اگلے دو چار چھ مہینے سال آئی ڈونٹ نو کتنی دیر میں وہ اپنا پروف کریں گے کہ دے آر فٹ اینڈ ریڈی ٹو گو، جب بھی ریڈی ہوں دے شوڈ گیو دی اپرچونیٹی۔
یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس ہیں، جنہوں نے پہلے محمد عامر کی ٹیم میں واپسی کی صدا بلند کی اور اب وہ سلمان بٹ اور محمد آصف کو بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ وقار یونس اس معاملے میں اکیلے نہیں ہیں، چیف سلیکٹر ہارون رشید کا بھی دونوں کھلاڑیوں کے حق میں بیان سامنے آ چکا ہے۔ میں نے اس بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان سے بات کی تو پتا چلا کہ سلمان بٹ اور محمد آصف کی واپسی کا ماحول پورے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تقریباً تیار ہو چکا ہے۔
کم بیک تو ان کا لیگل رائٹ ہے، سچی بات ہے کہ جب وہ اپنا ریفارمیشن ری ایجوکیشن پیریڈ ختم کر لیں گے تو دے ہیو ایوری رائٹ ٹو اسٹارٹ پلیئنگ ٹو ارن دیئر لیونگ۔ اب آیا کہ وہ جب فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا شروع کرنے میں خاصے فروری سے ان کو اجازت مل جائے گی اور ان کی پرفارمنس ایسی ہوتی ہے کہ دے آر ناکنگ آن دا ڈور تو پھر دیکھا جائے گا۔
لیکن پاکستان کے ٹی ٹوینٹی کپتان شاہد آفریدی کی سلمان بٹ اور محمد آصف کے بارے میں رائے مختلف ہے۔
جس طریقے سے انہوں نے جو بیہیو رہا ان کا، ایک تو جھوٹ بولتے رہے، دو تین سال تک جھوٹ بولتے رہے، اس کے بعد پھر ٹی وی چینل پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ٹیم کو کریٹیسائز کرنا، تو انسان اپنے گربان میں جا کے دیکھے تو پھر زیادہ بہتر ہے۔
لیکن یہ بات بھولنے والی نہیں ہے کہ ماضی میں شاہد آفریدی اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ان تینوں کھلاڑیوں کے بارے میں سخت موقف رکھتے تھے، لیکن شاید اب انہیں محمد عامر کی شکل میں ایک ایسا بالر نظر آ رہا ہے جو انہیں اپنے کریئر کے الوداعی دنوں میں جتوا دے، اسی لیے وہ محمد عامر کے بارے میں نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں۔
پہلی دفعہ اس سے انگلینڈ میں پوچھا، اس نے سچ کا جھوٹ نہیں بولا، عدالت میں بھی اس لڑکے نے سچ کہا، تو سزا بھی پوری کی، کرکٹ بھی کھیل رہا ہے، خاموشی سے کھیل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بالکل چانس ملنا چاہیے۔
میں نے اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے سابق کپتان راشد لطیف کو زحمت دی اور پوچھا کہ ہوا کس رخ پر چل پڑی ہے، پہلے عامر اور اب باقی دو بھی۔
یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے آئی سی سی کی نااہلی ظاہر کرتی ہے، جس میں جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا اس کیس کو، جب ایک پلیئر کنوکٹڈ ہو گیا وہ خود مان رہا ہے کہ میں نے یہ چیزیں کی ہیں، تو اس میں تو سیدھا سیدھا لائف بین ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کسی کی بھی کہ اگر یہ بولا جائے کہ ایج کم ہے یا سیکنڈ چانس دیا جائے یا اپنی سزا کاٹ چکا ہے، اس میں کوئی دلائل ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ کہ آئی سی سی کی غلطی ہے کہ آپ نے دروازہ کھول کے رکھا، آپ نے تو ثابت کر دیا کہ یہ آپ فکسنگ کریں کم عمری میں اور کم عمری میں واپس آ جائیں، یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے۔ آئی سی سی کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو اپنے رولز بنائے ہیں وہ غلط ہیں، زیرو ٹالرنس کہاں پہ ہے بتائیں، آئی سی سی ہو یا پی سی بی ہو یا کوئی بھی ہو، زیرو ٹالرنس دو ٹیسٹ میں یا میڈیا ہینڈلنگ میں یا میچ فکسنگ میں، زیرو ٹالرنس آئی سی سی کو بھی نکال دینا چاہیے اور پی سی بی کو تو رکھنا ہی نہیں چاہیے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ۔ میڈیا کے لیے اٹریکشن بہت زیادہ ہے، محمد عامر کا کیس ہو، محمد آصف کا کیس ہو یا سلمان بٹ کا، میڈیا اس کو پلے کرتا ہے تو گیم اور آگے بڑھ جاتا ہے۔
میں نے راشد لطیف کو یاد دلایا کہ آپ آئی سی سی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، لیکن کسی کا بھی ذریعہ معاش زندگی بھر روکا بھی تو نہیں جا سکتا۔
نہیں بالکل، قانونی طور پہ کسی کا بریڈ اینڈ بٹر آپ روک نہیں سکتے اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کا رکے، رک رہا ہے اسی لیے ہمارے سوالات جنم لے رہے ہیں نا۔ اگر آئی سی سی نے دانش کنیریا کا بریڈ اینڈ بٹر روکا ہے تو سوال تو بنتے ہیں پھر، تو کیا دانش کنیریا کی کیا غلطی تھی، وہ ایکسپلین کرے آئی سی سی، اس کے پروف دے۔ اب یہ کہہ دینا کہ وہ جب تک مانے گا نہیں یا گلٹی ثابت نہیں کر دیں گے جب تک ہوگا نہیں، میرا سوال پورے پاکستان سے یا آئی سی سی سے ہے کہ دانش کنیریا کا جو کیس ہوا ہے وہ سامنے لا کے دیا جائے، اگر وہ گلٹی ہے پروف کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اس نے تو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں نا کہیں پہ بھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی سی سی کو ایک ہو کے بات کرنی چاہیے، ہاں عامر کو کھیلنا چاہیے، فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلے، اتنی زیادہ لیگز ہو رہی ہیں وہ کھیلے، باقی میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، لوگوں کا الگ ہے، اس کی قدر کرتا ہوں بالکل۔ میرا یہ ہے کہ جو شرٹ جاوید میاداد، حنیف محمد، مشتاق محمد، آصف اقبال، عمران خان وغیرہ نے پہنی، وہی شرٹ وہ پہنے گا جنہوں نے ملک کو بیچا ہوا ہے، تو اس کی ویلیو کیا ہے؟ تو ویلیو تو کچھ بھی نہیں رہی نا۔
गुलाबी गेंद के साथ खेले गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डे नाइट टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कायद अजम ट्रॉफी के फाइनल में गुलाबी गेंद का तजुर्बा कर डाला। ये फाइनल जीत कर मुसलसल चौथी मरतबा कौमी चैंपियन बनने वाली सुई नॉर्दर्न गैस की टीम के कप्तान मिसबाहुल हक से मैंने पूछा कि डे नाइट फाइनल और गुलाबी गेंद का तजुर्बा आपके लिए कैसा रहा, क्या इसे मुस्तकबिल में भी जारी रखा जा सकता है?
बिल्कुल होने चाहिए, मेरे ख्याल में डिफरेंट जगहों पे आप करा के देखें, क्योंकि यहाँ पे ड्यू गिर रही थी तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में रात के टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी बैट्समैनों को। मे बी जहाँ पे ड्यू नहीं गिरेगी, ड्यू जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे शायद इतना मसला ना हो, अगर न्यू बॉल हो वो सीम शायद ना हो इतना ज्यादा बॉल। यहाँ पे कराची में जिस दिन भी ड्यू गिरी है तो उस टाइम मेरे ख्याल में ड्यू के बाद ऑलमोस्ट नया बॉल स्पेशली बहुत मुश्किल आती है बैट्समैनों।
मिसबाहुल हक के बरक्स ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज के ख्याल मुख्तलिफ हैं और वो किसी तौर भी टेस्ट क्रिकेट में रंग बिरंगी तजुर्बात के हक में नहीं है।
आई एम अ बिग फैन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। मेरे नज़दीक टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक हकीकतन एक लव है, और उसकी जो खूबसूरती वाइट किट और रेड बॉल के साथ वो जो एक इसकी हेरिटेज है, मैं उसका फ़ैन हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मेट को किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाए, इसके साथ इसकी खूबसूरती को बिगाड़ा जाए। गो कि मैं मानता हूँ ये कमर्शियल दुनिया है जिसके अंदर हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो कंसिडर की जाती हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आई एम अ फैन ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो अगर ये वैसे ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। वन डे और टी ट्वेंटी दो फॉर्मेट बड़े हो गए, उनके साथ जितना मर्जी छेड़खानी करें।
कायद अजम ट्रॉफी के इस फाइनल में सुई नॉर्दर्न गैस के फास्ट बॉलर बिलावल भट्टी ने करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए इनिंग्स में 8 और मैच में 11 विकेट हासिल की। मैंने बिलावल भट्टी से पूछा कि क्या कहेंगे अपनी इस कारकर्दगी पर और क्या गुलाबी गेंद का भी इसमें कोई अमल दखल रहा।
मेरा भी पहला ही तजुर्बा था, जब भी जैसे लाइट्स ऑन होती हैं तो बॉल में थोड़ी सी मूवमेंट आ जाती थी, तब बॉलर्स को काफी मदद मिल रही थी, तो दिन में इतना ज्यादा वो सीम स्विंग नहीं हो रहा था, तो जब भी लाइट्स ऑन हुई है तो बॉलर्स बैट्समैनों पे हावी रहे।
सुई नॉर्दर्न गैस की टीम ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की कोचिंग में मुसलसल चौथे साल कायद अजम ट्रॉफी जीती है। मैंने बासित अली से ये जानना चाहा कि बिलावल भट्टी अपनी इस शानदार कारकर्दगी के बावजूद आखिर क्यों पाकिस्तानी टीम में मुस्तकिल जगह नहीं बना सके हैं।
हमें ये जानना चाहिए कि कौन प्लेयर किस फॉर्मेट की क्रिकेट का है। यही बच्चा अगर मेरे पास आता है और 4 डे में ये आउट करता है और आप उसको T20 और 1 डे खिलाते हैं तो ये गलत है। लोग बोलते हैं उसकी छोटी हाइट है, एक दो हमारे बड़े फॉर्मर टेस्ट प्लेयर हैं जो बॉलिंग कोच भी बने कि इनकी हाइट छोटी है। वो भाई दुनिया का डेंजरस बॉलर मार्शल था, एम्ब्रोस थोड़ी था, जूल गार्नर थोड़ी था, तो छोटी हाइट का उसको एडवांटेज है। इसे टेस्ट मैच में इस्तेमाल करें, ये टेस्ट मैच का मटेरियल है। अब इन लोग को ये सोचना चाहिए, मतलब मैं तो 3 साल से बोल के थक चुका हूँ इस पे, तो बेचारे पे स्टैंप भी लगा दी बासित अली। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए बोलता हूँ।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
12वीं साउथ एशियन गेम्स अगले माह की 6 तारीख से इंडिया के शहर गुवाहाटी और शिलांग में मुनक्किद की जा रही हैं। पाकिस्तान का 414 अरकान पर मुश्तमिल दस्ता गेम्स में शिरकत करेगा। न्यूजीलैंड में श्रीलंका की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज 3-1 से हार गई। इससे पहले श्रीलंका 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से हारा। अब दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचों की 2020 सीरीज शुरू हो गई है। पहले एशिया कप ब्लाइंड क्रिकेटर्स 2020 टूर्नामेंट के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया की टीमें टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के 15 साल स्कूल बॉय प्रणव धाना वादे ने इंटर स्कूल टूर्नामेंट में 1 इनिंग्स में 1009 रन बनाकर नया इंफ्राजी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंडिया ने अफगानिस्तान को 2-1 से हराकर सॉफ्ट बॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लिया। इंडिया ने 7वीं बार ये टाइटल जीता है।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
खेल के मैदान से हफ्तेवार प्रोग्राम आप हर जुमे को इसी वक्त सुनते हैं प्रोग्राम सरबीन में। और आपको चलते चलते बता दें कि bbcurdu.com पर खबरें और तज्जिये तो आप देखते ही हैं, मगर यहां पर कुछ तस्वीर भी शाया की जाती हैं और उनसे आपको पूरी कहानी का पता चल सकता है। आपने कभी सुना कि दर्जा हरारत 30 से मनफी हो, मतलब 30 डिग्री से मनफी हो जाए, इसके बावजूद तैराकी हो सके? तो जी हां, साइबेरिया में एक क्लब है जिसने एक ऐसे ही दरिया में तैराकी का एहतमाम किया है जो इतनी ठंड थी कि बर्फ बन चुका था। इसकी तस्वीर आप यहां पर आकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी शह सुर्खी बदस्तूर वही है कि भारत के साथ तहकीकात में मुकम्मल तआवुन किया जाएगा। سیروین اپنے اختتام کو پہنچا. سیروین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں جیمز لف اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت میں اتفاق رائے ہوا ہے کہ پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حالیہ حملے کی تحقیقات کے لیے بھارت سے مکمل تعاون کیا جائے گا. متنازع گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کے تعین کے لیے پاکستان میں وفاقی حکومت کی خصوصی کمیٹی نے اپنی سفارشات تیار کر لی ہیں. شام سے اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ چھوڑنے کا کہنے پر اس شدت پسند تنظیم کے ایک نوجوان رکن نے سرعام گولیاں مار کر اپنی ماں کو سزائے موت دی ہے. بھارتی ریاست آندھرا پردیش کی ایک عدالت نے ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان مہندر سنگھ دھونی کو پیشی کے وارنٹ جاری کیے ہیں. ان پر ایک متنازع تصویر کے ذریعے ہندوؤں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام ہے, لیکن دھونی کا موقف ہے کہ تصویر ایک جریدے نے خود کمپیوٹر کے ذریعے تیار کی تھی. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی.